السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک برکتوں والا دن عطا فرمایا. پھر الحمدللہ ایک سعادت اور بھی ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ربیع الاول کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور وصال کے حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ بڑا معروف ہے. اسی مہینے کی مناسبت سے الحمدللہ آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ. آج اتباع رسول اور اس کے عملی تقاضوں کے موضوع پر بات کرنی ہے. سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے ہی آپ سے متعلق پیشن گوئیاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے پانچ کام کیے. یامرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام قرار دیں گے ہر طرح کی خبیث و نجس و ناپاک شے کو. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ہر طرح کے توق اور بوجھ، اور ایک عادلانہ شریعت عطا فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کے آخری حصے میں تعلق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار باتیں بیان ہوئیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے، ان کی رسالت کی تصدیق کی. وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ، وَعَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم اور احترام کیا. وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت اور حمایت اور تائید کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے. آیت مبارکہ کے آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کن بنیادوں پر ہونی چاہیے اس کا تذکرہ. لہذا الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سمجھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا سب سے بنیادی تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الرحمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اسی طرح جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے. اسی طرح یہ امت، یہ اب رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رہنما ہے، راہبر ہے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، ایک کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی انشاءاللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، زبان سے اقرار اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور دل سے تصدیق، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تصدیق کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، جو آپ کو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. نمبر دو، آپ کی توقیر و تعظیم اور احترام، یہ ایمانی کا لازمی جزو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں محبت کی جائے وہاں آپ کی توقیر و تعظیم اور احترام کیا جائے. صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خصوصی ہدایات دی ہیں احترام کے حوالے سے، سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے سامنے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. بہرحال یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، احترام، تقدس دل کی گہرائیوں سے کیا جائے، اور آپ کے سامنے جہاں آپ موجود تھے وہاں پر آواز کو بلند نہ کیا جائے. اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ بے ادبی ہے، اور گستاخی اور بے ادبی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا کہ سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. لہذا روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس محفل میں ہوتے وہاں دھیمے بات کی جاتی ہے، بات ہی نہیں کی جاتی. اسی طرح اللہ کرے کہ ہم سب حاضری دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، وہاں پر بھی بہت زیادہ زور سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. آواز کو دھیما رکھنا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع ملے تو دل میں یا ہلکی آواز سے پڑھا جائے. بہرحال توقیر و تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب بھی نام مبارک آئے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان پر خود بخود محبت سے، احترام سے، محبت اور عشق کے جذبے سے درود آنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نمبر تین، و نصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی حمایت کی، ان کی تائید کی. نصرت، حمایت و تائید کس کام کے لیے درکار ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت ایک بڑی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے الحمدللہ یہ ذمہ داری کما حقہ ادا کی، لیکن اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، تو تمام انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور ظاہر بات ہے اس کام کے لیے نصرت درکار ہے، اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کے نبی کی فرمودات دوسرے تک پہنچانا. تو یہ نصرت اس وقت بھی درکار تھی اور آج بھی الحمدللہ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، قرآن حکیم کا پیغام پہنچا رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یہ درحقیقت نصرت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کار رسالت قیامت تک جاری رہے. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اس کام میں کس حد تک شرکت کر پا رہے ہیں، کیا فیزیبلٹی ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے ہر شخص درس نہیں دے سکتا، مبلغ نہیں بن سکتا، لیکن ہر شخص کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی. کچھ لوگوں کو جمع تو کر سکتے ہیں، اپنا گھر فراہم کر سکتے ہیں، لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، قرآن کی بات، اللہ کا پیغام، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پہنچانا ذمہ داری ہے. تو لوگوں کو جمع کر درس و تدریس کے اس کام میں لگنا یہ نصرت اور حمایت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس عظیم کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخری حصہ ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوئی. آیت مبارکہ پہ غور کیجیے، اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون کا ترجمہ ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول سے محبت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان، آپ کی توقیر و تعظیم اور احترام، اور نصرت اور حمایت کے ساتھ اتباع رسول کے حوالے سے چند گزارشات رکھنی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس دن میں انشاءاللہ اتباع رسول کے عملی تقاضوں کے موضوع پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو سمجھیے اتباع کہتے کسے. ایک لفظ ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کہنا ماننا، اطاع یطیعو کہنا ماننا، حکم ماننا. من یطیع اللہ فقط، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، کہنا مانا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانا. اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے. لیکن اطاعت سے بڑھ کر ایک لفظ ہوتا ہے اتباع. اطاعت بعض اوقات جبرن بھی کی جا سکتی ہے، دل کی آمادگی کے ساتھ نہ کی جا رہی ہو، لیکن اتباع میں دل کی آمادگی شامل ہوتی ہے، پوری آمادگی کے ساتھ کسی کا حکم ماننے کو اتباع کہتے ہیں. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے. سب سے پہلی بات، اتباع کس کام میں کی جائے، پیروی کس کام میں کی جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذاتی زندگی ہے، 63 سال کا اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. اس میں بعض پہلو وہ ہیں کہ جو نبوت اور رسالت کے آغاز یا اظہار سے پہلے کی زندگی ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی تجارت ہے، صادق اور امین ہونا، 40 سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی قابل عمل ہے، محبت کے اعتبار سے اس کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر نبوی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی، 13 سال مکی دور کے، 10 سال مدنی دور کے. تو اس 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، وہی کام ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ اتباع رسول کا حق ادا ہوگا. ایک آپ کا طرز زندگی تھا، لائف اسٹائل تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق تھے، الامین تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بہترین تھا. قرآن حکیم بتاتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بہترین منصب پر فائدے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے، یہ ایسی گواہی ہے کہ جو مشرکین اور کافرین نے بھی دیا، آپ کو صادق اور امین قرار دیا. تو بہرحال خاندانی زندگی بھی ایک اسوہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے، آپ کی اولاد بھی تھی، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں. تو ازواج مطہرات سے آپ کا طرز عمل کیسا تھا، بیہیویئر، رویہ کیسا تھا؟ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار اقوال ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا اہم ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا آپ کے وصال کے بعد کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق قرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن میں جو اخلاقی باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کا بہترین شاہکار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو خاندانی زندگی میں بھی اسوا، کاروبار میں بھی اسوا، رہن سہن میں بھی اسوا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس میں بھی اسوا. بلکہ پڑوسیوں کے اعتبار سے معاملہ ذرا حساس ہے، ہم سب سے کوتاہی ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ قسم کھائی، فرمایا واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 3 مرتبہ قسم کھا کر جس کے ایمان کی نفی کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تو کانپ گئے ہوں گے. سوال کیا قیل لمن یا رسول اللہ، اے نبی فرمائیے کس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی اعتبار سے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو کاروبار، رہن سہن، ان تمام چیزوں میں اتباع کرنا ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آپ کی ظاہری شخصیت تھی، ایک آپ کی معنوی شخصیت تھی. ظاہری شخصیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوبصورت داڑھی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلحا، داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی طویل بڑی داڑھی کرنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لباس کے اعتبار سے بھی اسوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اسوا. زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوائے حسنہ نہ بیان کر رہے ہیں. خطیب کو کیا کرنا چاہیے، نمازی کو کیا کرنا چاہیے، سپہ سالار کو کیا کرنا چاہیے، ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے، باپ کو کیا کرنا چاہیے، بیٹے کو کیا کرنا چاہیے. زندگی کے تمام گوشوں میں بہترین اسوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں. عام طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ جو مسجد کا امام ہمیں بتا دیتا ہے، مولوی صاحب بتاتے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے بارے میں جاننا، اس کے لیے کوئی مستند کتاب پڑھنا، کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں بھی اس کو ٹارگٹ کر لیجئے کہ ایک مستند کتاب جو اللہ کے نبی کی شخصیت بیان کر رہی ہو، آپ کے بارے میں بیان کر رہی ہو، اس کا مطالعہ کر لیجئے، بہت ساری کتابیں. تو بہرحال اتباع کے حوالے سے رول ماڈل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک ایسا عمل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل، جس میں ایک لمحے کے لیے کوتاہی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 23 برس تک ایک ہی کام کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، تبلیغ دین، دعوت دین. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لہذا سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ہادی سبیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، الا بصیرت انا و من تبانی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے۔ تو اتباع رسول کا عملی میدان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درس و تدریس سے وابستہ ہو جائیں۔ درس بھی اچھی چیز ہے، لیکچر ہونا چاہیے، درس قرآن ہونا بہت اچھی چیز ہے، اس سے علم بڑھتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں دعوت میں دونوں چیزیں افیکٹو ہوتی ہیں، کال بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن زیادہ افیکٹو کون سی چیز ہوتی ہے؟ کال کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، کال و عمل میں اگر تضاد ہو خدا نہ خواستہ تو یہ لوگوں کو منرف کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کال بعد میں ارشاد فرمایا، پہلے عمل کر کے دکھایا۔ جیسے میں نے عرض کیا 40 سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کبھی میں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں عمل کا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ لہذا اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے قول میں بھی اللہ کے نبی کو اسوہ بنانے کی توفیق دے، اور عمل میں بھی۔ اس حوالے سے دعوت و تبلیغ کرنا، دعوت کا دوسروں تک پہنچانا، یہ اس مسلمان امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امتین، اللہ پاک فرماتا سورہ آل عمران میں، اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، بہترین، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ فرد کی ذمہ داری کے اعتبار سے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ہر سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے، ہیڈ آف دا فیملی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سب آرڈیننٹ رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ایک پاکیزہ ماحول فراہم کیا جائے۔ گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ سربراہ خاندان کی۔ جب نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں قبول ہے، سب کے سامنے قبول ہے کہا جاتا ہے، تو کیا قبول ہے؟ ایک ذمہ داری قبول کی جاتی ہے ایک عورت کی، نکاح کے بندھن کے بعد ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے، تو اولاد کا رزق، اولاد کا نان نفقہ ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی۔ لیکن ان ذمہ داریوں کو تو ہم الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم بھی کیسی ہے، پوری آیت سن لیجئے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی جہنم ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس پر ایسے تر، ایسے سخت تنخوں قسم کے فرشتے متعین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو گھر والوں میں انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے فیملی ہے نا، فیملی میں تو ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے، بہن بھائی سب سے ہوتی ہے، فطری محبتیں ہونی چاہیے۔ اس محبت میں ایک ڈائریکشن اور بھی ایڈ کر لیجئے کہ جہاں ان کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا، حلال روزی سے ہماری ذمہ داری ہے، وہاں ان کی اخلاقی تربیت کرنا، کریکٹر بلڈنگ کرنا، ان کو اچھا ماحول فراہم کرنا، اچھی تعلیم دینا بھی سربراہ خاندان کی ذمہ داری۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں، ظاہر بات ہے ذمہ داری ہے، اور ہم ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد و تائید شامل نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں کم از کم اپنے گھر میں پاکیزہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہانہ بنیادوں پر، ہفتے وار، روزانہ کی بنیادوں پر درس و تدریس کی جائے۔ عشاء کا کھانا اگر ہم ساتھ کھاتے ہیں تو ایک آیت کریمہ، ایک حدیث مبارکہ نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی یا صحابیات کا عمل، ایک کوئی اچھی بات اقوال پر، یہ 5 سے 10 منٹ کا ایک محفل ہے جو ہو سکتی ہے روزانہ کی بنیادوں پر، زیادہ مشقت بھی نہ ہو، ہفتے وار ہو سکتا ہے، تفسیر پڑھی جا سکتی ہے، تو گویا شوق دلانا گھر والوں کو، بہت سارے شوق تو خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں نا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر کیسے استعمال، سارے بچے جانتے ہیں، اے آئی کا استعمال جانتے ہیں، لیکن ان کو قرآن سے دین کی طرف لانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ظاہری بات ہے ہم خود اس میں کام کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے گھر والے بھی کریں گے۔ اب آئیے آخری ذمہ داری جو قیامت تک اس مسلمان امت کی لگائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اقامت دین کی جدوجہد، دین کو قائم کر کے دکھانا، صرف دعوت نہیں، دعوت کے نتیجے میں جو لوگ جمع ہو جائیں ان کو منظم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ایک بنیاد مرصوص بنایا جائے، ایک مضبوط دیوار بنائی جائے، اور اس کا اصل کام کیا ہے؟ اس کا اصل کام یہ ہے کہ نظام زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو قائم و نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، حکومت میں بھی، سیاسی سطح پر بھی اللہ کا دین غالب ہو، حکومت بھی اللہ کے دین کے مطابق ہو، ریاست میں اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ریاست پاکستان کیا اللہ کے دین کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے؟ پیمز ہاسپٹل میں جو کچھ ہوا ہے انتہائی تکلیف دہ، انتہائی تکلیف دہ، 16 معصوم بچے جس طرح جہاں وقت ہو، اسی طرح بے حیائی فحاشی پھیل رہی ہے، اس طرح سوشل میڈیا پہ جو خبریں آتی ہیں بعض اوقات پڑھ کر سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال سیاست، ریاست کی جو اصل ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، نیکی کی دعوت ہو، برائی سے روکو، اس کو قائم و نافذ کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معاشی سطح پر اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ میں پوری قوم ہے یا نہیں؟ بہت سے دیندار لوگ ایسے جن کو انٹینسٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس نظام سودی ہے، نظام اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں بنی ہے، اور ہم اپنی نمازیں پڑھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھے جائیں، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، باطل دندنا رہا ہے، اور ہم محض نماز روز کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت متقی پرہیزگار ہیں، تو یہ محدود تصور دین ہے۔ معاشی سطح پر سود کے خلاف جد و جہد کرنا جو کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، مختلف اس کے فارم ہو سکتے ہیں، اسی طرح معاشرتی سطح پر خاندانی نظام میں اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اجتماعی سطح پر اللہ کو دین کو غالب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین قائم کر کے دکھایا، آپ نے صرف دعوت و تبلیغ نہیں کی، آپ نے جہاد و قتال بھی کیا یا نہیں؟ آپ میں سے اندازہ ہوگا کتنے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، جان قربان کی، اپنی جان، 259 صحابہ دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جدوجہد میں جامع شہادت نوش کیا، 14 صحابہ غزوہ بدر، 70 صحابہ غزوہ احد، پھر اس کے بعد دفاع دین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جہاد و قتال چلتا رہا۔ بارہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دین کے حوالے سے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اس کو نافذ و قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال کے مراحل بھی طے کرنے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین محفوظ اور مکمل تو ہے، یہ نافذ اور قائم بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اب ہوگا گلوبلائز، پوری دنیا میں ہوگا، ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو جائے اللہ کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہو، ایفرٹ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن اب ہوگا جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کی روشنی پوری دنیا کو روشن کرے گی۔ سورج جب نکل آتا ہے تو وہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہوتا، اس کی تو روشنی تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراجم منیرا قرار پائے، روشن چراغ، جو آپ کا لایا ہوا دین جو ہے اس کی روشنی پوری دنیا کو روشن کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سنت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات۔